ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا آمنت بالله صدق الله العظيم سورۃ الطلاق کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج میں نے کل گزشتہ کی آیت کا ایک حصہ دوبارہ پڑھ لیا اور جس میں ارشاد یہ ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. آواز آ رہی ہے سب؟ آواز نہیں ہے بھائی پیچھے؟ تو یہ آیت کا حصہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا, لیکن اس میں ایک حدیث شریف کا بیان تھا اور ایک اور بات ہے جس کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہو نے بیان فرمایا ہے, تو اس کو بھی ذکر کرنا مناسب تھا, اس لیے میں نے یہ آیت دوبارہ پڑھ دی. آیت یہ ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو عطا فرماتا ہے ایسی ایسی جگہوں سے کہ جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا. اور آگے فرمائے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ تعالی اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑتا ہے, اپنے کام کو پہنچاتا ہے, پورا پہنچاتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ متعین کیا ہے, یعنی تقدیر متعین کی ہے کہ یہ کام کب ہوگا, کتنے عرصے بعد ہوگا, کتنا ہوگا, کون سے دن ہوگا, کس وقت میں ہوگا, تو اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنا کام کر دیتے ہیں جو بھی اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا ہو. یہ کل گزشتہ کی آیت کا ترجمہ. اس کے شروع میں جو یہ آج کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو عطا فرماتا ہے ایسی جگہوں سے کہ جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت ہے، اور یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے، قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ اپنے سامنے لکھ کے رکھے، اپنے دل میں اس کو اتار لے، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور آگے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے متعلق روایت ہے جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سارے مفسرین نے بیان کی، وہ کلم بیان نہیں کر سکے تھے، اور وہ یہ ہے کہ امام مسند امام احمد اور مستدرک حاکم اور سنن الکبریٰ بیہقی اور مسند ابو نعیم، ان سب حضرات نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز یہ آیت بار بار پڑھتے رہے، یہ آیت بار بار پڑھتے رہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ آیت مست ہو کے پڑھ رہے تھے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پڑھتے تھے پھر پڑھتے تھے پھر پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس مجلس میں اتنی مرتبہ پڑھی کہ مجھے نیند آنے لگی، آپ مست ہو کر پڑھ رہے تھے یہ آیت کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو عطا فرماتا ہے ایسی جگہ سے کہ جہاں سے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مست ہو کے یہ آیت پڑھ رہے تھے، اور اتنی مرتبہ آپ نے پڑھی کہ وقت گزرتا چلا گیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر لوگ صرف اس آیت کو تھام لیں تو یہ آیت ان کے لیے کافی ہے، بس یہی ایک آیت ہے، اسی کو پکڑ لیں تو ان کے لیے یہ آیت کافی ہے، یعنی تمام کاموں کے لیے، بس یہ دنیا اور آخرت کے جتنے کام ہیں سب کے لیے کافی ہے۔ اور وجہ اس کی وہ ہے جو ہم پہلے بھی کل بھی بتا عرض کر چکے کہ ایمان کے بعد ہم سے مطالبہ ہے صرف ایک چیز کا، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کہتے ہیں اولیاء اللہ اولیاء اللہ، تو اولیاء اللہ کی کیا تعریف ہے؟ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ میں سے کون کیا اس کی تعریف بیان کرے گا۔ قرآن نے اس کو کہا ہے صاف صاف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اولیاء اللہ پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو خدا سے ڈرتے تھے۔ تو سارا کھیل صرف دو لفظوں میں ہے، ایمان اور تقوی۔ آدمی ایمان لے آئے پھر اس کے بعد اللہ سے ڈرتا رہے، بیت الخلاء میں بھی، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، دکان پر بھی، بازار میں بھی، جہاں بھی ہو اس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، خدا کا خوف ہو، بس یہ دو چیزیں انسان کر لے، ولی اللہ ہے وہ۔ قرآن نے کہا ہے اولیاء اللہ وہ ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ فرمایا. اور ایک اور روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس کو پکڑ لیں تو ان کے لیے کافی ہے یہ. اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو عطا فرماتا ہے ایسی ایسی جگہوں سے جہاں سے اس کو اندازہ تک نہیں ہوتا. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری جو بات اگلی ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. توکل آپ نے بھی بار بار سنا ہوگا, آدمی کو توکل اختیار کرنا چاہیے. قرآن مجید میں ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے. اور یہ بھی ہے ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توکل کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تحریر فرمایا کہ توکل کے معنی ہے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کہ آدمی اپنے ہر معاملے میں, چاہے وہ قبر کا معاملہ ہو, چاہے آخرت کا معاملہ ہو, جنت میں جانے کا معاملہ ہو, دوزخ سے بچنے کا معاملہ ہو, بیوی بچوں کا معاملہ ہو, کاروبار کا معاملہ ہو, صحت مرض کا معاملہ ہو, ان تمام معاملات میں بھروسہ کرے کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. یہ ہے توکل. توکل کا مطلب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر کہ میری جو نجات ہوگی میرے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی, بلکہ نجات ہوگی میرے رب کی رحمت کی وجہ سے. یہ ہے توکل. کام کرتے بھی جا رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ کرتا جا اور ڈرتا جا. کرتے بھی جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر نظر نہیں ہے, اپنے اعمال کی طرف دھیان نہیں ہے, بلکہ دھیان ہے اللہ سبحانہ و تعالی پر, اس پر بھروسہ ہے. اور اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا, اور تمام مفسرین اور تمام متکلمین اور محدثین فقہا سب متفق ہیں کہ توکل کے معنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ہیں. اس کے معنی اسباب کو ترک کرنے کے نہیں ہیں, اس کے معنی اسباب کو ترک کرنے کے نہیں ہیں. یہاں دو غلطیاں ہوتی ہیں. ایک آج کل کے ہمارے جینٹل مین لوگ اور جو ہمارے باہر جو اپنا مس لوگ ہیں تو ان کو یہ غلطی ہوتی ہے, وہ دینی معاملات کے اندر توکل کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو, بھائی حرام چھوڑ دو, بھائی اللہ سے خوف کرو, بھجی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہیں ہے؟ ہے, اس میں کیا شبہ ہے؟ جو داخلہ ہوگا جنت میں یا جہنم سے نجات ہوگی وہ اسی کی تو مغفرت اور اس کی رحمت سے ہوگی, لیکن مغفرت ہوگی تو اسی پر, ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا ہے, لیکن کرنا بھی تو ہے کچھ. تو یہ جو ہمارے وہ حضرات جو دین میں لگے ہوئے نہیں ہیں ان کو تو یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ دینی معاملات میں توکل کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھجی اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, اس لیے نماز پڑھیں پڑھیں, نہ پڑھیں نہ پڑھیں, روزہ رکھیں رکھیں, تھوڑی سی رشوت لے لیں, تھوڑا سا سود کھا لیں, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، نجات ہمارے عمل سے نہیں ہوگی، نجات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی، اس کی مغفرت سے ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعہ بھی تو بنایا ہے، اسباب بھی تو بنایا ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی تو ذکر کیا ہے، وہ اعمال صالحہ تم اختیار کرو، اور اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم سمجھو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، مجھ پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ جو ہمارے وہ حضرات جو دین میں لگے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی دین میں لگے ہوئے نہیں ہیں، ان کو تو یہ غلط ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی نیک اعمال اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا، یہ ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جو حضرات دین میں لگے ہوئے ہیں ان وہ یہ کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں توکل کا مطلب غلط سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے، بس اللہ پہ بھروسہ رکھے، نہ آپ دکان کھولیں، نہ آپ زمین میں گوڈی کریں، نہ زمین میں ہل چلائیں، نہ زمین کے اندر بیج ڈالیں، نہ زمین میں پانی دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بخود پیداوار کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پیداوار کر تو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، معجزات برحق ہیں، کرامات برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی معجزات اور کرامات پر بیٹھا رہے اور جناب ان محنت نہ کرے، اسباب اختیار نہ کرے، اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب و آلات کو چھوڑ دے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب اختیاریہ کو ضرور اختیار کرے، مگر بھروسہ اسباب پر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر کرے، بھروسہ اسباب پر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر کرے کہ جب تک اس کی مشیت اور ارادہ نہ ہو میرا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے معنی توکل کا۔ تو آدمی نیکی بھی کرتا جائے، دنیا کے جو ضروری کام ہے وہ بھی کرتا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کے۔ یہ ہے، ایک آدمی دوائی نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر دوا کے شفا عطا فرما دیں گے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ بغیر دوا کے بھی شفا عطا فرما سکتا ہے، بلکہ فرماتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ خود میرے نانا تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور میں نے ان کی خدمت بھی کی، اور ہمارے گھر میں رہتے تھے، جب بھی بیمار ہوتے تھے کھانا چھوڑ دیتے تھے، روٹی ووٹی بہت فاقہ زیادہ کرتے تھے، اور کہتے تھے مجھے کہیں سے زمزم لا دو، زمزم اس زمانے میں بہت مشکل سے ملتا تھا، تو زمزم لے کے اس میں تو پانی ملا کے تھوڑا سا زمزم دو چار چمچ باقی پانی بس وہ پیتے رہتے تھے، اسی سے شفا ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بغیر دوا کے بھی اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ شفا عطا فرمانے والے ہیں، شفا ان کے قبضے میں ہے، دوا کے قبضے میں یا ڈاکٹر کے قبضے میں نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا کیا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی کہ جس کے لیے دوا یا شفا پیدا نہ کی ہو۔ اب دوا کوئی سی بھی آپ کر لیں، کسی کو یونانی دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کسی کو ہومیوپیتھک سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو ایلوپیتھک سے فائدہ ہوتا ہے، شفا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، ایک ذریعہ آپ اختیار کر رہے ہیں۔ کسی کو زمزم سے شفا ہو جاتی ہے، میرے نانا کو زمزم سے شفا ہو جاتی تھی، تھوڑی سی کوئی تدبیر انسان اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اب یہ جو زمزم ہے یہ دوا نہیں ہے، زبردست قسم کی دوا ہے، ہاں دوا کی مختلف قسمیں ہیں، اگر آپ ہومیوپیتھک لیتے ہیں، ایلوپیتھک لیتے ہیں، اور یونانی لیتے ہیں اور دوسرے کرتے ہیں، اور کوئی آدمی جو ہے زمزم لے کر اسی کو دوا کے طور پر استعمال، لیکن کچھ نہ کچھ سبب اختیار کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ سبب اختیار کر کے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے. دیکھیے آپ جو ہے نا، آپ نے سائیکل موٹر سائیکل کھڑی کی، اس کو تالا نہیں لگایا، چابی بھی وہیں چھوڑ دی اور کہا میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، پھر آ کے آپ یہاں درس میں ہمارے بیٹھ گئے. تو یہ آپ نے بھروسہ کیا کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ میری موٹر سائیکل کی حفاظت فرمانے والا، اسی کی دی ہوئی چیز ہے، اسے نہیں دی گئی، میرے پاس تو تھی نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے. ایک توکل تو یہ ہے کہ آپ نے موٹر سائیکل بھی وہیں کھڑی کی، چابی بھی وہیں رکھ دی، تالا بھی نہیں لگایا، ابھی یہاں آ گئے. لیکن میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، آپ کا دل پریشان رہے گا، چاہے آپ مانو یا نہ مانو، کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل پریشان رہے گا، اس لیے کہ اس نے عقل کے مطابق کام نہیں کیا. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جناب اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی، پھر ایک تالا لگایا، پھر دوسرا تالا لگایا، اب پھر بس اللہ کے سپرد، میرا جتنا کام تھا میں نے کر لیا، اب اللہ کے سپرد. پہلے میں بھی توکل کیا، دوسرے نے بھی توکل کیا، لیکن آپ بتائیے کہ کس کا توکل بڑا ہوا ہے؟ حقیقت یہ کہ دوسرے کا توکل بڑا ہوا ہے، کہ اس نے ایک تالا لگایا، دوسرا تالا لگایا، لیکن نہ اس کو پہلے تالے پر بھروسہ ہے، نہ دوسرے تالے پر بھروسہ ہے، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی حفاظت و قدرت پر بھروسہ ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آدمی اپنا نارمل اسباب، بہت زیادہ اسباب تو اختیار نہیں کرنے چاہیے. اس حدیث میں آتا ہے نا، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کوشش میں اختصار کرو، یعنی مختصر سی کوشش کر لو، جتنے تمہارے بس میں، ایک تالا لگا دیا، دو تالے لگا دیے، وتوکلوا علیہ، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب بالکل چھوڑ دیں. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ دینی اسباب چھوڑ دیں، نماز، روزہ، زکات، حج، نعوذ باللہ، اور پھر یہ سمجھیں کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمارا باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا. بالکل صحیح آپ کی بات، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق ہے، اس نے کچھ حکم بھی تو دیا ہے، اس نے کچھ اسباب بھی تو پیدا کیے ہیں، اس نے نماز، روزہ، زکات، حج اور حلال حرام، ان کا بھی تو حکم دیا ہے، ان کو اختیار کرو ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو. اسی طرح دنیاوی معاملات میں آپ گوڈی بھی کرو، آپ ہل بھی چلاؤ، آپ بیج بھی ڈال دو، پانی بھی دیتے رہو، لیکن یہ سمجھتے رہو کہ پیداوار میرے بس میں نہیں ہے. پیداوار کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسباب آپ نے اختیار کر لیے، بیمار ہوئے، آپ نے دوائی لے کے منہ میں ڈال لی، بسم اللہ پڑھ کے، اور کہا اللہم لا شافی الا انت، اللہ شفا دینے والا صرف آپ ہے، نہ ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے، نہ اس گولی پر جو ابھی کھائی ہے اس پر بھروسہ ہے، نہ اس پوڑیا پر بھروسہ ہے، بھروسہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ توکل کے معنی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی عبارت ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ توکل کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب اور آلات کو چھوڑ دے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب اختیاریہ کو ضرور اختیار کرے، مگر بھروسہ اسباب پر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر کرے، کہ جب تک اس کی مشیت اور ارادہ نہ ہو کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. آگے فرمایا ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز جہاں تک پہنچانی ہوتی ہے، آپ کو جس اونچے مقام پر پہنچانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا کے چھوڑتے ہیں. ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پہنچانے والا ہے، یعنی پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور یقیناً اللہ تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک قدر متعین کی ہے. قدر تقدیر بھی کہہ لیں آپ، اندازہ بھی کہہ لیں، کون سا کام کب ہوگا، شفا کب ہوگی، رزق کہاں سے ملے گا، کب ملے گا، پیداوار کب ہوگی، کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں تقدیر سے متعلق ہیں اور اللہ سبحانہ اپنے اپنے وقت پر اس کا ظہور فرما دیتے ہیں. یہ تو کل کی آیت سے متعلق بیان تھا. آگے جو آج کی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے پھر عدت کے مسائل ذکر کیے. ابھی دیکھیے تقویٰ کا کیسا عجیب بیان ہو، ایسا عجیب بیان کہ کسی جگہ اتنا زبردست بیان نہیں ہے. تقویٰ کا بیان ہو گیا بیچ میں، پھر آگے پھر وہ عدت کا مسئلہ. فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن، اور وہ خواتین تمہاری بیویوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو جائیں، اگر تمہیں ان کی عدت میں شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ لڑکیاں جن کو حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ ان کو وضع حمل ہو جائے. شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو قرآن نے کہا ہے کہ 3 حیض وہ عدت ہے اس کی، 3 حیض گزارے گی، اور جب 3 حیض 3 مینسز گزر جائیں گے تب وہ نکاح سے فارغ ہو جائے گی. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، لیکن یہ ان خواتین کے لیے ہے کہ جو جن کو مینسز آتے ہوں، ایک خاص عمر تک آتے رہتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو یہ خیال ہوا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو جس کی عمر کو زیادہ ہو گئی، 55 سال 60 سال، اور اس کو مینسز بند ہو گئے اب نہیں آتے، پھر وہ عدت کیسے گزارے گی. اسی طرح بعض اوقات بعض لڑکیاں ہیں کہ ان کو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی تھی، شادی ہو گئی پھر طلاق ہو گئی، وہ عدت کیسے گزاریں گی کیونکہ ابھی تک تو ان کے عہد ہی شروع نہیں ہوئے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر ان دونوں قسم کی خواتین کا حکم فرما ذکر فرما دیا کہ وہ خواتین کہ جن کی عمر زیادہ ہو گئی اور جو حیض سے اب نا امید ہو گئی ہیں وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی، اور اسی طرح وہ جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا وہ ان کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ بھی 3 حیض عدت گزاریں گی. اس کو قرآن نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے وہ خواتین جن کو حیض سے نا امیدی ہو جائے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے کہ ان کی عدت کیا ہوگی، تو فعدتہن ثلاثة اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. وہ 1 مہینہ قائم مقام ہو گیا ایک حیض کے. فعدتہن ثلاثة اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا، وہ خواتین جن کو حیض نہیں آیا تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے. آگے قرآن فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. چنانچہ اگر فرض کیجئے کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی حالت حمل میں, عام طور سے لوگ ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی, یہ بات کس طرح سے بہت سارے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. ہمارے یہاں دار الافتاء میں بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ حاملہ تھی, تو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ طلاق تو ہو جاتی ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عدت بلا وجہ لمبی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وضع حمل 3 مہینے کے بعد ہو, 4 مہینے کے بعد ہو, 5 مہینے کے بعد ہو. بلا وجہ عورت کو اتنا لمبا لٹکانا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے یہ غلطی کی اور وہ خاتون ایسی ہے جو حمل والی ہے, ظاہر ہے جو خاتون حمل والی ہوگی اس کو مینسز تو نہیں آ رہے ہوں گے, اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو رکھ دیں, یعنی ان کو وضع حمل ہو جائے, یعنی ولادت ہو جائے, بچہ پیدا ہو جائے. تو حاملہ عورت کو اگر طلاق دی جائے تو اس کی عدت مینسز تو ہو نہیں سکتے, کیونکہ اس کو مینسز نہیں آتے, تو اس کی عدت وضع حمل ہے. اب اگر آپ تھوڑا سا نقشہ بنا لیں تو صورت یہ بن گئی کہ کسی آدمی نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو اگر اس کو مینسز آتے ہیں تو اس کی عدت ہے 3 مینسز 3 حیض. فالمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء, قرآن نے فرمایا 3 حیض. اور اگر اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, 50-55 سال خاتون کی عمر ہے اور حیض اس کے بند ہو چکے ہیں, تو اس کی عدت ہے 3 مہینے. اسی طرح وہ بچی جس کو حیض یہ بھی شروع نہیں ہوئے, اس کی عدت بھی ہے 3 مہینے. اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کو حمل میں طلاق دی گئی ہے, حاملہ ہے, تو قرآن نے فرمایا اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن, کہ حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے. اب اس میں صرف ایک صورت باقی رہ گئی, وہ بھی سمجھ لیجئے, اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا ہے. اور سورۃ الاحزاب میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے, من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن صراحا جميلا. جہاں سے مجھے یاد تھا میں نے پڑھ دیا, تھوڑا سا پہلے سے کسی حافظ صاحب کو یاد ہو تو بتا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فبلغن, نہیں یہ نہیں, خیر بہرحال. تو وہاں قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدہ, ما نافیہ ہے تو کوئی عدت نہیں ہے. اس کی مثال آسان ہے, ایک مرد عورت کا نکاح ہوا اور یہ طے ہوا کہ 6 مہینے کے بعد رخصتی ہوگی. شوہر اپنے گھر میں, بیوی اس کی ماں باپ کے گھر میں, ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی, لیکن جھگڑے کھڑے ہو گئے. کیوں جھگڑے کھڑے ہو گئے؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, اور آج کل وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ٹیلی فون پر اور جناب ملاقاتیں اور یہ شروع کر دیتے ہیں, تو وہ عیوب جو بعد میں کھلنے تو شروع میں کھلنے شروع ہو جاتے ہیں, چنانچہ جھگڑے کھڑے ہو کر طلاق تو سمبت پہنچ جاتی ہے. تو اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے, اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو طلاق تو پھر بھی اسی طریقے سے دینی چاہیے جس کو ابھی قرآن نے بیان کیا, 2-3 دن سے اس کا بیان چل رہا ہے, لیکن ایسی خاتون کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے. فما لکم علیہن من عدت تعتدونہ, کوئی عدت نہیں ہے, لیکن فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا، لیکن ان کو بھی کچھ تحفہ دو، وسرحوهن صراحا جميلا، اور خوبصورتی کے ساتھ یہ معاملہ ختم کرو. تو خوبصورتی کے ساتھ ختم کرنا، تحفہ دے کر ختم کرنا، یہ تو ہر حال میں ہے. لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی تھی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، تو وہاں کسی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے. تو سارا نقشہ امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوگا، لیکن میں مختصر پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے کوئی عدت نہیں ہے، اگر رخصتی کے بعد طلاق ہو تو اگر عورت مینسز کو مینسز آ رہے ہیں تو 3 مینسز ہے، اگر مینسز بند ہو چکے ہیں تو 3 مہینے ہے. اس طرح اگر وہ لڑکیاں جن کو ابھی تک مینسز شروع نہیں ہوئے ان کے بھی 3 مہینے ہیں، لیکن یہ سب اس وقت ہے جبکہ حمل نہ ہو. لیکن اگر حاملہ خاتون ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. اولاد الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. اور آگے مزید کچھ عرض کروں اگر آپ پریشان نہ ہو، کہ یہ ساری تفصیل ہے اس وقت میں جبکہ طلاق دی جائے، یہ ہے طلاق کی عدت. یہ ساری جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ ہے طلاق کی عدت. ایک اور ہے، وہ ہے وفات کی عدت. طلاق نہیں دی، شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا جب انتقال ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 2 قسم کی ہے، 4 مہینے 10 دن. اَن يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 مہینے 10 دن. عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور 4 مہینے 10 دن کا مطلب عام حالات میں 130 دن، 130 دن مسلسل عدت گزارے گی، چنانچہ عدت میں بیٹھ جائے گی. اور جب شوہر کے انتقال کو پورے 130 دن ہو جائیں گے، تو جب وہ وقت آئے گا جس وقت میں شوہر کا انتقال ہوا تھا، مثلا صبح 4:28، بس عدت ختم ہو گئی اس کی. یہ تو اس وقت ہے جبکہ شوہر کا انتقال ہوا اور وہ خاتون حاملہ نہ ہو. لیکن اگر حاملہ ہے پھر وہی حکم ہے کہ وہ اولاد الاحمال اجلهن یضعن حملهن، کہ حاملہ عورت جو ہے اس کی عدت وضع حمل ہے. چنانچہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، اور انتقال کے وقت اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، تو جب بھی وضع حمل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7-8 مہینے تک حمل کھنچ جائے، تو دونوں صورتوں میں عدت وضع حمل. تو عدتیں 2 قسم کی ہو گئیں، کہ عدت طلاق جس کی شروع میں ہم نے تفصیل بیان کی، دوسری عدت وفات جو ابھی میں نے بیان کی. اور یہ ساری اسی بھی میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ دینی مسائل کا علم یعنی خاصا ضروری بھی ہے، لیکن اس میں احتیاط بھی ضروری ہے. ایک دم آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، بھائی بتا دی عدت کتنی ہے، ارے بھائی پہلے پوچھنا پڑے گا کہ تم کون سی عدت کی بات کر رہے ہو، وفات کی یا طلاق کی. پھر اگر وہ کہے گا کہ جی وفات کی، تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن ہے. اگر وہ کہتے نہیں جی وفات والی عدت نہیں طلاق والی، پھر اس میں وہ تفصیل ہوگی جو سورۃ الطلاق کے اندر بیان کی گئی ہے. اور ہمارے ہاں میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا، ہم سب فوراً جھٹ سے مسئلہ بتا دیتے ہیں، اور یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم سے غلطی کہاں ہو جائے گی، کیونکہ یہ مسئلے ہیں نازک اور اس میں بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، اور ہر صورت کا حکم قرآن مجید ہے، حدیث میں بھی نہیں، قرآن مجید میں ہر صورت کا حکم بیان کیا گیا، ہر صورت کا، کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو یہ حکم ہے، رخصتی ہو گئی تو یہ حکم ہے، وفات کی عدت ہو تو یہ حکم ہے، طلاق کی عدت ہو یہ حکم ہے. یہ ساری کی ساری تفصیل قرآن نے بیان فرما دی. تو قرآن نے یہاں آخر میں فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو. جب یہ بات ختم ہو گئی پھر آگے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. حیرانی ہوتی ہے کہ اوپر طلاق کا ذکر، بیچ میں طلاق کا ذکر، نیچے طلاق کا ذکر، اور طلاق کے ذکر کے ساتھ ساتھ اتقوا اللہ واتقوا اللہ ربکم ومن یتق اللہ یجعل له من امر یسرا، فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له من امر یسرا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. پیچھے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال نہیں ہوتا. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے. اور یہ طلاق کے بارے میں بار بار جو قرآن ہی کہہ رہا ہے تقویٰ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، یہ فائدہ حاصل ہوگا، یہ فائدہ حاصل ہوگا. وجہ یہ ہے کہ طلاق عام طور سے دی جاتی ہے نفرت میں، غصے میں. اور جب نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، تو معاف کرنا آدمی اپنے قابو میں نہیں ہوتا. اس وقت میں اگر کوئی اپنے آپ کو قابو میں رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، واقعی اس کے دل میں خدا کا خوف ہے. یہ جذبات میں تو دریا میں بہتا نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کے ساتھ ساتھ تقویٰ کی بشارت دی، اور یہاں یہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. آگے فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جتنے یہ احکام دیے گئے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیاں معاف کر دے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. کیسی کیسی بشارتیں ہیں تقویٰ کے اوپر، دل میں خدا کا خوف ہو، آدمی احتیاط رکھ کے اپنے عمل کے اندر، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ساتھ ہے، میرا رب میرے لیے ماں سے زیادہ مہربان ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، جب دل میں یہ کیفیت ہوگی اور خدا کا خوف ہوگا، تقویٰ ہے. جب تقویٰ ہے پھر دیکھیے کیا کیا نعمتیں آپ کو ملتی ہیں. تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیتا ہے. تم نے جو غلطیاں کی ہوں گی وہ بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیتا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے، خون کے گھونٹ تو پینے پڑتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں اس کو، اتنا نوازتے ہیں کہ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں، آخرت بھی اچھی کر دیتے ہیں، اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے.
کتنی باتیں یہاں اس آیت اس سورت میں بیان کی گئی. میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ آپ اس سورت کو پڑھا کریں تاکہ پتہ چلے کہ تقویٰ سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا جائے وہ نعمتیں انسان کو ملتی ہیں کہ جس کے انسان کو تصور نہیں کر سکتا. تصور بھی جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے نعمتیں آپ کو پاس آنا شروع ہو جاتی. یہ سب تقویٰ کی بدولت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تقویٰ کی دولت عطا فرمائے, آپ کو بھی تقویٰ کی دولت عطا فرمائے. نکاح اور طلاق کے مسئلے میں ایک بات میں علیحدہ سے عرض کر دوں, وہ بھی حدیث سے ماخوذ ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی کام کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں شریعت نے ایک اصول سکھایا ہے اور وہ ہم اپنے عام زندگی میں اس اصول پر بہت کم عمل کرتے ہیں یا کم لوگ عمل کرتے ہیں, لیکن وہ اصول ہے بڑا عجیب. اور وہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے, احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیزک یوما ما وابغض بغیزک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. یہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب کسی سے محبت کرو تو ذرا ہلکی محبت کرو, ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اس سے نفرت ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ جس سے نفرت کرو تو ذرا ہلکی کرو, ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ تمہارا محبوب بن جائے. یہ ایک بڑا اصول ہے کہ جو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے. اور اس کا نکاح طلاق سے بھی بہت تعلق ہے. نکاح کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں شوہر بیوی پر نثار ہوتا ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر پر نثار ہوتی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو محبت میں حد سے زیادہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ نہ فجر کی نماز کا ہوش نہ زہر کی نماز کا ہوش, اور جناب سب کچھ بیوی پہ قربان. اور بیوی کہتی ہے سب کچھ شوہر پہ قربان, دین بھی قربان دنیا بھی قربان. نعوذ باللہ من ذلک. جب محبت ہوئی تو ایسی ہوئی کہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب مگر یہ محبت زیادہ چلتی نہیں ہے اس طرح کی محبت. جب آپ حد سے زیادہ محبت کرو گے نا تو گڑبڑ ہوگی پھر آگے جا کے. اب جب محبت 6 مہینے گزر گئے تو وہ جو جوش تھا وہ تو سارا کا سارا ختم ہو گیا. اب 6 مہینے کے بعد مرد کو بھی نظر آنے لگا کہ اس بیوی کے کیا کیا انداز ہیں, اور جناب بیوی کو بھی اندازہ ہونے لگا کہ شوہر صاحب کس انداز کے ہیں, کس مزاج کے ہیں, کیسے ہیں اندر سے. تو جب اندر کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اب نفرت پیدا ہوتی ہے. اب جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو شروع میں محبت جب کی تھی وہ بھی اعتدال میں نہیں تھی, وہ بھی حد سے زیادہ تھی. اب جب نفرت پہ اترتا ہے یہ شخص اور یہ اس کی بیوی تو یہ بھی حد سے گزرتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اس کو حدیث میں منع کیا گیا کہ دیکھو جب کسی سے محبت کیا کرو تھوڑا سا ہاتھ رکھ کے کم محبت کیا کرو. اور یہ جو ہے نا محبت یہ ہر چیز کے اندر, بیوی ہے, ماں ہے, بیٹا ہے, دکان ہے, مکان ہے, کوئی بھی چیز ہے جو آپ کا محبوب ہے. ہر ایک کا محبوب مختلف ہوتا ہے. جس جو بھی آپ کا محبوب ہے اس سے محبت بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے, اس سے محبت بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی سے آپ کو نفرت ہو گئی ہے تو وہ نفرت بھی بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے اس کا قوی امکان ہے کہ یہ محبت آگے چل کے نفرت میں بدل جائے گی, تو لڑائی ہوگی, جھگڑے ہوں گے, مصیبتیں کھڑی ہوں گی. ادھر اس کا بھی امکان ہے کہ جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں اور اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں, اس کی ماں اور بہن اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں, بعد میں شاید آپ کو ان گالیوں پہ پچھتانا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ آپ کے ان سے ڈیلنگ کرنی پڑے, پھر اس وقت میں وہ ساری پرانی گالیاں جو ہے نا وہ یاد آئیں گی. اس میں مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے بزرگ میں بڑے مشہور, تو ان کا ایک مخالف تھا, تو وہ جب مخالف ان کو بہت برا والا کہتا تھا, پھر اس مخالف نے توبہ کر لی اور شیخ سے آ کر بیعت ہوئے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں, میں نے آپ کی شان میں بہت گستاخی کی اور مجھے آپ معاف فرما دیں. شیخ نے کہا بھائی بالکل معاف ہے, پہلے معاف تھا اب پھر معاف ہے, دل سے معاف ہے. پھر اس کے بعد وہ جو مرید تھا کافی عرصے رہا. کچھ عرصے کے بعد شیخ نے اسے بلایا اور کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں میرے ہاں فائدہ ہوگا نہیں, کیونکہ میں جب بھی تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں مجھے تمہاری گالیاں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں. جب بھی میں تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہوں, یعنی دعا وغیرہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, توجہ کرتا ہوں, تو تمہاری گالیاں میرے سامنے آ جاتی ہیں. اور یہ وہ بات ہے جس کو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, گالی گلوچ کر کے علیحدہ ہوئے, بعد میں پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ گئی, اب دونوں کیسے ہاتھ ملائیں گے ایک دوسرے سے. اس لیے اگر ہم نے اور آپ نے یہ اچھی زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے پارٹنروں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ, تو محبت بھی کرو تھوڑی ہلکی کرو اور نفرت کرو وہ بھی تھوڑی ہلکی کرو. احبب حبیبک ہونما, محبت کرو اپنے محبوب سے ذرا کم. عسى ان يكون بغيظك يوما ما, ہو سکتا ہے کہ وہ محبوب کسی وقت تمہارا مبغوض بن جائے, یعنی نفرت اس سے ہو جائے. وعسى وابغض بغيظك هونما, اور جس سے نفرت ہو گئی ہے اس سے نفرت بھی تھوڑی کم کرو. عسى ان يكون حبيبك يوما ما, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا محبوب بن جائے. تو یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اب سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, پھر آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ نہ محبت میں حد سے آگے بڑھنا چاہیے نہ نفرت میں حد سے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہے, دینی معاملات میں بھی ہے. آپ کو اگر کسی سے دینی محبت ہے ٹھیک ہے, آپ اس سے محبت کرو مگر ایک حد تک. اگر آپ کو دینی طور پر کسی سے نفرت ہے اس کی گناہوں کی, اس کی گمراہی کی وجہ سے, ٹھیک ہے آپ نفرت کرو مگر ایک حد تک. ہر چیز ایک حد تک اچھی ہوتی ہے, جب اب نارمل ہو جائے حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين. يا الله يا ارحم الراحمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس سورۃ الطلاق میں آپ نے تقویٰ کے جتنے فضائل اور جتنی منفعت منافع ذکر کیے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دیجئے, ہمیں بھی دل کا تقویٰ عطا فرما دیجئے, باطن اور ظاہر کا تقویٰ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ظاہر اور باطن کا تقویٰ عطا فرما دیجئے, دل کا تقویٰ عطا فرما دیجئے. اور تقویٰ کے جتنے فضائل اور جتنی برکات آپ نے اس صورت میں ذکر کی, ہم نے پڑھائیں سنی سنائیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے یہ برکات ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, اپنے فضل سے نصیب فرما دیجئے. یا اللہ محبت ہو یا نفرت ہر چیز میں ہمیں اعتدال کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.